بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد جاريت کے مسائل کے شرح کا دروس جاری ہے آج کی نشست میں جاہلیت کا مسئلہ نمبر 87 سے لے کے 90 تک چار مسائل ہیں مسئلہ نمبر 87 جیسا فرماتے ہیں الفخر بالاحساب اگلا مسئلہ الطعن فی الانساب اس سے اگلا الاستسقاء بالانواع اور اس سے اگلا النیاحۃ علی المیت یہ چار مسئلے ہیں مسئلہ نمبر 87 خاندانی حسب اور ذات پر فخر کرنا خاندانی حسب و نسب اور ذات پر فخر کرنا الطعن فی الانساب مسئلہ نمبر 88 دوسروں کے نسب میں طعن کرنا اور عیب لگانا مسئلہ نمبر 89 الاستسقاء بالانواع ستاروں کی منزلوں سے بارش طلب کرنا ستاروں کی منزلوں سے بارش طلب کرنا اور جھلک مسئلہ نمبر 90 النیاحۃ علی المیت میت پر نوحہ کرنا یہ چار مسائل جاہلیت کے اور یہ چاروں اس لیے ایک ساتھ بیان کیا گئے کیونکہ ایک ہی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 934 میں 934 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع فی امتی من امور الجاہلیہ چار ایسے امور ہیں ایسی چیز ہیں میری امت میں جو جاہلیت کے امور میں سے ہیں میری امت میں سے کیا مقصد ہے کہ کفر نہیں ہے کیونکہ جاہلیت کے ہر مسئلہ کفر نہیں ہوتا سمجھنے ذرا میری امت میں سے ہیں لیکن ہیں جاہلیت کے مسائل تو اسے کیا ثابت ہوا کہ جاہلیت کے سارے مسائل کفر کے نہیں ہیں کفر اکبر بھی ہو سکتے کفر اصغر بھی ہو سکتے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک چار میری امت میں ایسی چیزیں ہیں جو جاہلیت میں سے ہیں لا یترکونہن اور ان کو چھوڑیں گے بھی نہیں کبھی سبحان اللہ چار مسئلے جاہلیت کے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور امتیں چھوڑیں گے بھی نہیں یعنی الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی یعنی اکثریت انہی میں مبتلا رہے گی ان للہ و ان الیہ راجعون کون سی چار چیزیں ہیں الفخر بالاحساب خاندانی حسب و نسب پر فخر کرنا والطعن فی الانساب دوسروں کی نسب پر طعن کرنا عیب لگانا انہیں حقیر سمجھنا کمی سمجھنا نسب کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے والاستسقاء بالنجوم اور ستاروں سے یہ ستاروں کی منزلوں سے بارش طلب کرنا والنیاحۃ علی المیت اور میت پر نوحہ کرنا یہ چار مسائل ہیں جہلیت میں سے جہلیت کے مسائل میں سے تو یہ مسائل ہم نے یہ تو جان لیا ہے اور جہلیت کیونکہ تاریکیوں کا زمانہ تھا ہر طرف سے اندھیرے تھے تو وہاں پر تو یہ چیزیں عام ہوتی تھی اور عام تھی اور ہونا بھی چاہیے تھا جب اسلام کا نور نہیں تھا کلمہ توحید کا نور نہیں تھا ایمان اور سنت کا نور نہیں تھا تو یہی کچھ ہونا تھا عرب یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے خاص طور پہ قریش اور ان کا نسب کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا نسب تھا اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف گھرانوں میں پیدا کیا مختلف انساب ہیں کوئی عربی ہے کوئی عجمی ہے پھر عرب اور عجم میں سے مختلف لوگ ہیں کوئی بڑے خاندان تصور کیے جاتے ہیں کوئی چھوٹے خاندان تصور کیے جاتے ہیں تو اصل معاملہ جو ہے وہ خاندان کا نہیں ہوتا اصل انسان کے جو بڑائی ہے یا اس کا جو فخر ہے یا اس کا شرف ہے اللہ تعالیٰ نے خاندان سے نہیں جوڑا یاد رکھیں جہلیت میں خاندان سے جڑا ہوا تھا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خاندان سے جوڑا اس لیے کہ جو بڑے خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی کمال نہیں اور جو چھوٹے خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں کیا خیال ہے جو بڑے خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس نے کبھی اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے انسان پیدا کرو جانور نہ پیدا کرنا یعنی بڑے گھرانے تو دور کی بات ہے، بڑے نصب تو دور کی بات ہے، ہم انسان پیدا ہوئے، ہمیں کب اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ تو مجھے انسان ہی پیدا کرنا، اس بلی کے کیا قصور کو بلی پیدا ہوئی ہے، کوئی قصور ہے اس کا؟ اللہ کی مرضی ہے اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اللہ تعالی نے انسان پیدا کیا ہے. اب انسان تو پیدا ہو گئے، اب فخر کی چیز پہ کرنا ہے، انسان بننے پہ فخر کرنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے بھائی. انسان فخر اس چیز پہ کرے جس پر اس کا کمال ہو. نہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ فخر بھی محسوس کرتے ہیں. اچھا کام آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے معیار ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ شرف والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. اکرمکم اسم تفضیل ہے اکرم، اتقاکم اسم تفضیل ہے اتقا، سب سے زیادہ شرف والا شخص، سب سے اچھے نصب والا نہیں، سب سے اچھے نام والا نہیں، سب سے اچھی جاب والا نہیں، سب سے اچھے ٹائٹل والا نہیں، سب سے بڑی شہرت والا نہیں، سب سے بڑے کام والا نہیں، سب سے بڑی ڈگری والا نہیں، سب سے اچھا انسان، سب سے زیادہ شرف والا انسان کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اس لیے انبیاء سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو انبیاء سب سے اچھے ہیں کہ نہیں؟ اور ان کے بعد ان کے صحابہ، ان کے جو دوست ہیں انبیاء کے، تقوی کے اعتبار سب سے اچھے ہیں، اس لیے اس دنیا میں وہ سب سے اچھے ہیں. اگر حسب اور نسب سے شرف لازم ہوتا یا شرف جڑا ہوا ہوتا تو ابو لہب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کبھی نہ فرماتے تبت یدا ابی لہب وتب. کیا خیال ہے؟ ابو لہب کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے، سگے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے، خاندان قریش، عبد المطلب کے بیٹے. شرف ہے کہ نہیں؟ جہلیت میں تو شرف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی موڑ لی، دین اسلام کے دشمن بنے، ہلاک ہوئے. کس نے ہمیں کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو چکا ابو لہب. ان کی زندگی میں، یعنی اس کی زندگی میں یہ خبر سنی ابو لہب نے، یہ ابو لہب تو ہلاک ہو چکا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتے تو بچا کے دکھاؤ. نسب نے بچایا، حسب نے بچایا، عقل نے بچائی، دوستوں نے بچایا، دنیا کی طاقت نے بچایا، پوری قوم نے مل کے بچایا، کس نے بچایا اسے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یاد رکھیں، جو مقدر میں لکھا ہے جب وہ سر پہ آتا ہے تو پھر کوئی بھی وسائل کام نہیں کرتے. جہاں پہ مرنا ہے نا انسان نے، وہاں پر ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کب اس نے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. جہاں پہ انسان مرتا ہے، بعض اوقات ایسی جگہ میں انسان مرتا ہے کبھی سوچیں گے یہاں پہ جا کیوں رہا ہوں، وہ پھر موت کے لیے جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا اسے، اس نے مرنا وہاں پہ ہوتا ہے. فرعون کو کس نے نکالا؟ مجھے بتایا، چھوڑے ذرا، فرعون کو گھر سے کس نے نکالا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے نکالا. کہاں سے نکالا؟ بڑے بڑے محلات سے، باغات سے، چشموں سے، ہر عیش و عشرت موجود تھی. بنی اسرائیل چلے گئے، باقی دنیا تو اس کے ہاتھ میں تھی کہ نہیں تھی؟ ایک کم ہوئی، اگر عقل ہوتا فرعون کا تو سمجھ، یار ابھی تو دنیا کا میں مالک ہوں، میں پورے مصر کا میں مالک ہوں، میں رب بنا بیٹھا ہوں، میں جانے دو، کیوں پیچھے لگوں اس کو، کیوں اپنے عیش و آرام کو چھوڑوں ان حقیروں کے لیے. حقیروں کو حقیر کہتا ہے نا، لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہم نے اس کو گھر سے نکالا ہے. دل میں اس کی ایسے تڑپ ڈال دی کہ وہ بے سکون ہو گیا، اپنے پورے لشکر کو ساتھ لیا. شلزمت ہوں قلیلون، کیا کریں گے ہمارے یہ حقیر ہیں. قلیلون تھے، کتنے 6 لاکھ تھے، قلیلین تھے. اگر ایک پتھر بھی اٹھا لیتا نا اور ایک ساتھ پتھر مارتے، کتنے پتھر جاتے، کیا بچتا اس کا؟ لیکن سبحان اللہ، اس کا لشکر ان 6 لاکھ سے بھی زیادہ طاقتور تھا. اچھا، اب فرعون گھر سے نکلا، عیش و عشرت سے نکلا، باغات سے نکلا، اپنی ہر نعمت سے باہر نکلا، دل میں بے سکونی کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے اس کو گھر سے نکالا ہے. خرجہ من جنات و عیون, ان جنتوں سے, باغات سے, عیش و عشرت سے, آرام سے ہم نے نکالا ہے. کس کی طرف جا رہا تھا پتہ ہے؟ اپنے موت ہلاکت کی طرف جا رہا تھا. اس کی فوج اس کے کام آئی, اس کے مشیر اس کے کام آئے, اس کی طاقت, اس کا اسلحہ, اس کا ظلم, اس کا ستم کچھ ساتھ ہوئے, اس کا گھمنڈ, اس کا تکبر, روبیت کا دعویٰ کر سب سے بڑا رب میں, کچھ اس کے کام آئے, اس کی عقل, اس کی سمجھ. جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر سارے کے سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں, کوئی کام نہیں آتا. اس لیے مطلب کہ آپ احتیاط نہ کریں, احتیاط کریں, احتیاط تدابیر کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مقدر میں ہوتا ہے وہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس لیے نا کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہم کبھی کمزور ہوں, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, میں کبھی گر نہیں سکتا, میں کبھی میرا عروج کبھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتا. غلط اس غلط فہمی نہ رہنا کبھی. آپ نے کام کرنا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر, اللہ کے سپرد کرنا ہے, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ. آگے کیا ہوتا ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم نے محنت کرنی ہے. حلال کمانے کہاں پر ہمارا رزق لکھا ہے, کیسے, کب, کتنا لکھا ہے ہمیں کیا پتہ. لیکن حرام راستے ڈھونڈ کے, غلط کام کر کے, دو نمبر کام کر کے, دھوکہ دے کے, ظلم کر کے, لوگوں کا مال بٹور کے ہم کوشش کرتے کہ ہم بھی امیر بن جائے, ہمارا بھی نام ہو, نہ دنیا رہے گی, نہ نام رہے گا, کچھ بھی نہیں باقی نہیں رہے گا. آج امریکہ کو دیکھیں, بڑی طاقت ہے, گھمنڈ ہے اسے اپنا. فرعون سے بڑھ کر اس کی طاقت نہیں بتاؤں میں آپ کو. اس زمانے کا فرعون, آج کا امریکہ کچھ بھی نہیں ہے. خود چل کے موت کی طرف گیا کہ نہیں, اور یہ بھی انشاءاللہ خود موت کی طرف چل کے جائیں گے. ان کا زوال لازم ہو چکا ہے. اس دنیا میں ظالم کبھی بھی رہ نہیں سکتا, یاد رکھیں. ظالم جابر انسان اللہ کو پسند ہرگز نہیں. اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا تو چھوڑتا نہیں اسے. تو جو بھی مومن کو دشمن پوری دنیا میں, یاد رکھیں, چاہے وہ مشرک ہوں, چاہے بدعتی گروہ ہوں, چاہے کافر ہوں, جو بھی ہیں, چاہے رافضی ہوں, جو بھی ہیں, جو بھی مومن موحدین کی دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے لیکن جب پکڑے گا چھوڑے گا نہیں. اور یہ سارے جو ہمیں اپنے وسائل دکھاتے ہیں, ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے, ہمارے پاس فوج ہے, اسلحہ ہے, واللہ کوئی کام نہیں آئے گی. جب اللہ کا حکم آتا ہے تو سارے کے سارے وسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال فخر کرنا اپنے نسب میں, یہ بیماری جاہلیت میں تو تھی, یہ سارے بیماریاں جاہلیت میں تو ممکن ہیں, تاریکی ہر طرف سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج ہمارے اندر یہ کیوں موجود ہے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان, کلمہ توحید کے نور سے یہ طریقے دور کیوں نہیں ہوئی؟ کلمہ پڑھ لیا, نماز بھی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن دل میں تکبر باقی ہے. بعض لوگ اپنے حسب و نسب کی وجہ سے لوگوں کو اپنے پاؤں کی جوتی نہیں سمجھتے. مسلمانوں کو, میں کافروں کی بات نہیں کر رہا. میں ہمارے معاشرے میں دیکھیں, آپ پاکستان میں یا انڈیا میں دیکھیں, انڈیا کے بارے میں کم جانتا ہوں, پاکستان میں آپ دیکھیں, بعض علاقوں میں, سندھ میں یا پنجاب میں, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. وڈیروں نے ایسا کام کیا ہوا ہے, جب دیکھتے ہیں حالات یا کچھ حالات سنتے ہیں اخباروں میں, یوں لگتا ہے کہ ہم زمین پہ نہیں رہتے, کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں. اتنے ظلم بھی کوئی کرتا ہے, اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں, اگر کسی کمی نے کوئی غلطی کی تو اس کو سزا خود اس کا یہ مالک دیتا ہے. یعنی اس نے ان مسلمانوں کو غلام بنایا ہوا ہے, غلام سے بدتر بنایا ہوا ہے, کیونکہ وہ کمی ہے, اس نے صرف خدمت کرنی ہے. اللہ نے اس کو کمی پیدا کیا ہے, ہم سردار ہیں, تم لوگ پیدا ہماری خدمت کے لیے ہوئے, تمہاری کوئی گھر نہیں, تمہاری کوئی عزت نہیں, کچھ بھی سب ہمارا ہے, کیونکہ گھر والے, گھر والیاں سب ان کے قبضے میں ہیں, یہاں تک کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر حویلی سے باہر بھی نہیں جا سکتے, شہر سے تو دور کی بات ہے. تھوڑے سے نفرمر قید کر دیتے ہیں, اور کئی آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں, یا قیدیوں کو چھوڑایا, کہاں سے چھوڑایا قیدیوں کو, کسی یہودی نے بند کیا ہوا تھا, ڈیروں نے بند کیا ہوا تھا, اور وہاں سے چھوٹ کے جاتے ہیں. یہ بیماری جاہلیت میں تھی, آج بعض مسلمانوں میں کیوں ہے؟ اس لیے ابھی دل کالا ہے, دل کے اندر ابھی یہ غلاظت باقی ہے. کلمہ توحید سے صاف نہیں ہوئی, اسے صاف کرنا ہے. کلمہ توحید کو اچھی طرح سمجھنا ہے، دل کو پاک رکھنا ہے، اس دین کی قدر کرنی ہے، اس دین کی روشنی کی قدر کرنی ہے، روشنی میں رہ کر یا روشنیوں کو دیکھتے ہوئے تاریکی میں رہنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی حکمت ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، سمجھا؟ جس شخص کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699 2699۔ دو مسئلے ہو گئے، تیسرا مسئلہ تھا آج کی درس میں ستاروں کی منزلوں سے بارش طلب کرنا۔ ستاروں کی منزلیں ہوتی ہیں، آسمان کے تارے حرکت کرتے ہیں اور ان کی حرکت اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، ایک ملی میٹر بھی ہل نہیں سکتے۔ منزلیں بھی اللہ تعالیٰ خود مقرر کی ہوئی ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین کی حرکت ہے، سورج کی حرکت ہے، اس پورے کائنات کے حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ جاہلیت میں وہ ان ستاروں کو دیکھتے تھے اور ان ستاروں کی حرکت سے، منزلوں سے بارش طلب کرتے تھے۔ بارش تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن آزمائش تھی، تاروں سے مانگتے تھے، دیتا اللہ تعالیٰ تھا، تو ان کے دل تاروں سے جڑ گئے۔ آج بھی دیکھیں آپ، مومن اللہ سے مانگتا اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے اور محروم بھی کر دیتے بعض اوقات۔ ہندو رام سے مانگتا ہے یا گائے سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، بعض کو محروم بھی کر دیتا ہے۔ وہ لوگ تاروں سے مانگتے تھے، بتوں سے مانگتے تھے، پتھروں سے مانگتے تھے، فرشتوں سے مانگتے تھے، جنوں سے مانگتے تھے، اولیاء اور صالحین بزرگوں سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ دیتا بھی تھا، نہیں بھی دیتا تھا۔ تو دنیا کو حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ حق معیار دنیا کے کسی چیز کو حاصل کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہے کوئی اب ایسے شخص دیکھے جس کی ہمیشہ دعا قبول ہوئی ہے؟ ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن مومن کو ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، موحد کو، متبع سنت کو، اس کی دعا کبھی ذرہ برابر بھی ضائع نہیں ہوتی، واللہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگتے ہیں تو تین میں سے ایک ضرور ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو دعا قبول ہوتی ہی مقصد ہے، یا یہ دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی اس جیسے اور مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، یہ بھی مقصد ہے، ہمیں کیا پتہ کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ دعا ہم مانگتے ہیں بچے کی کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے، کسی اور بچے کی بیماری مصیبت سے بچ جاتا ہے، دعا کچھ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو ہمیں نہیں پتا تھا، جو مصیبت سے ہم بچنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا اس دعا کی وجہ سے۔ یا تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دنیا میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو اس دعا کا، تو آخرت میں اس کا فائدہ ضائع نہیں ہوتا، اور آخرت میں یہی دعا عمل صالح بن کر نام اعمال میں شامل کی جائے گی، جس دن ذرے برابر بھی نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعا مانگتے رہیں، چاہے قبول ہو یا نہ ہو، دعا مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، نتیجہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں نتیجے تو ہوتے نہیں، دعا مانگتے رہتے۔ بے اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے، یہ کم ہے تمہارا، یہ دنیا ویسے چھوڑ جائیں گے ہم، دعا مانگی گاڑی ملے، نہیں ملے گاڑی، اس کے بغیر مر جائیں گے ہم، دعا مانگی ہے اچھی نوکری ملے، اچھی نہیں ملی، چھوٹی ملی ہے، دعا مانگی خوبصورت بیوی ملی، خوبصورت نہیں ملی، عام سی یعنی بدصورتی سے بیوی تو ملی، یا شادی نہیں ہو سکی، دنیا میں جس کے پاس بیوی ہے شادی نہیں، وہ مر جاتا ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر وہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کچھ باقی نہیں۔ اگر جنت واللہ نہیں ملی کسی کو، تو اس سے بڑھ کر ناکام انسان کوئی بھی نہیں ہے، واللہ آج کی دنیا کے ملٹی ملینئر لے لیں آپ، بعض لوگوں کو اتنا پیسے گن نہیں سکتے، واللہ گن نہیں سکتے، اتنا پیسہ ہے بعض لوگوں کے پاس، اگر جنت میں نہ جا سکے تو واللہ سب سے بدترین انسان ہے یہ لوگ، یہ پیسہ بھی یہیں پہ رہ گیا۔ دنیا کی لذتیں جب بڑھتی جاتی ہے دل اور جڑتا جاتا ہے، پتہ ہے جب لذتیں بڑھتی جاتی ہیں تو دل اور لگ جاتا ہے نا، تو سب سے بڑی حسرت ہوتی ہے جب دنیا سے انسان کو یوں جدا کر لیا جاتا ہے، تو وہیں سے حسرتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ سارے کے سارے عیاشیاں مزے جو لوٹے تھے سب ایک ہی لمحے میں ختم، موت کے وقت ہی ختم ہو جاتے، دنیا کے مزے تو گئے ایک لمحے میں ختم ہو گئے. آگے کیا ہے؟ اگر دولت مند انسان اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا، موحد متبع سنت نہیں تھا، متقی پرہیزگار نہیں تھا، تو آگے اس کے لیے سوائے اندھیروں کے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں دنیا میں سے جو سب سے منعم انسان جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، قیامت کے دن لے کو ہوگا اہل جہنم میں سے، جہنم میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ایک ٹوپکی جہنم میں دے گئے بس. وہ کہے گا اے میرے بندے تمہیں کبھی کوئی آرام کوئی سکون زندگی میں پایا ہے؟ کہتے اے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم مجھے پتہ نہیں سکون ہوتا کیا ہے، آرام ہوتا کیا ہے. ارے زندگی ہر پوری دنیا میں 70-80 سال اس دنیا میں کانٹا بھی نہیں چبھا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، عیش ہے، عشرت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، خدمت ہو رہی ہے، نام ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے. ارے جہنم میں صرف ایک ٹبکی جانتے ہیں، یوں گلاس پانی گلاس میں یوں انگلی ڈالو نکالو فوراً، ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ساری عیش و عشرت بھول گیا ایک لمحے میں. آگے پھر کیا ہے؟ ہمیشہ کی ناکامی ہے جہنم، جو ہمیشہ رہے گا جہنم اس کا کیا حال ہوگا؟ تو دنیا تو میرے بھائی ہم چھوڑ کے جائیں گے، چاہیں یا نہ چاہیں، دنیا کمانا ہمارا کام ہے، دنیا سے جانا ہماری بس کی بات نہیں ہے. تو آپ کی مرضی ہے اس دنیا کو اپنے لیے جنت بناؤ اور آخرت میں جنت پالو، یا اس دنیا کو اپنے لیے جنت بناؤ وقتی طور پہ اور آخرت میں جنت سے محروم ہو جو ہمیشہ کی زندگی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں سکون اور جنت عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس محض اپنے فضل و کرم سے داخل کر دے. آخر میں ایک چیز رہ گئی، النیاحت علی المیت، میت پر نوحہ کرنا. محرم کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جہالت کے اس مسئلے کو امت نے کس طریقے سے عام ہوتے ہوئے اور منتشر ہوتے ہوئے ہم سب دیکھ رہے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، رافضی شیعہ تو ماتم مناتے ہیں، نوحے بھی کرتے ہیں اور انتہا قسم کے نوحے کرتے ہیں، واللہ حیرانگی ہوتی ہے. اپنے آپ کو اتنا مارنا، رو کے شور مچا کے اتنی بلند آواز میں چیخ چیخ کر رونا، یہ خوشخبری ہے. کیا مارنے میں خوشخبری ہوتی ہے؟ یا ان رافضوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ تمہارے عذاب کی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. یہودیوں نے، بنی النضیر یہودیوں نے سورۃ الحشر کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑتے ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں اور آخرت میں انشاءاللہ ایسی ماری پڑے گی ان کو. تو نوحہ کرنا جہلیت کے مسائل میں سے ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت نوحہ کرتی ہے، اور عورت لفظ اس لیے ہے کہ عورتیں زیادہ نوحہ کرنے میں پروفیشنلز ہیں، اور جاہلیت میں بعض پروفیشنل عورتیں تھیں جو خاص رونے کے لیے آتی تھیں. آج کل کے زمانے میں شادی بیاہ پہ گانے والے آتے ہیں نا، جاہلیت میں ماتم پہ خاص عورتیں تھیں جو نوحہ کرتی تھی، مارتی پیٹتی تھی، چیختی تھی، روتی تھی، اور پروفیشنل تھی ایک خاص انداز سے، تو پتہ چلتا کہ بڑا شخص مر چکا ہے. جسے گھر میں نوحہ نہ ہوتا تو کہتے یار اس کی میت میں مزہ نہیں آیا، اس کی میت کی کوئی عام سی شخص مرا ہے، دور سے آواز نہیں آئی رونے دھونے کی، پروفیشنلز. اور آج دیکھتے رافض یہی کام تو کر رہے ہیں، ان کے ذاکر پروفیشنل نوحہ کرنے والے ہیں. جب تک مجلس میں روتے نہیں ہیں یا رولاتے نہیں مجلس کو کوئی وزن ہوتا ہے، کہتے مزہ نہیں آیا. کیوں مزہ نہیں آیا یار، روئے نہیں. تو رونا دھونا تو ضروری ہے نا. تو اس زمانے میں عورتیں تھیں، آج زمانے میں مرد اور عورتیں دونوں ہیں. رافض نے تو انتہا کر دیا نا، ان کے مرد بھی اسپیشلسٹ بن گئے، عورتیں بھی اسپیشلسٹ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نوحہ کر والی عورت توبہ نہیں کرتی موت سے پہلے، مرنے سے پہلے، تو قیامت کے دن جب اسے زندہ کیا جائے گا تو اس کے جسم کے اوپر قطران جانتے ہیں سربال، اس کا جو کپڑا ہوگا، جو تہ بند ہوگا، قطران سے ہوگا، لک جانتے ہیں پگھلی ہوئی تار جسے ہم کہتے ہیں پگھلا ہوا، وہ اس کے بدن پہ ہوگا، اور در جو اوپر کا کپڑا جرب سے ہوگا، بیماری، تکلیف، دردناک عذاب. تو نوحہ کرنا جہریت کے مسائل میں سے ہے. نوحے میں اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نوحہ تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اگر انسان کا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے اور غم کی وجہ سے انسان رو پڑتا ہے تو اس رونے کو نوحہ نہیں کہتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات پاتے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العین لتدمع وان القلب لیخشع وان لفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولكن ما نقول الا ما يرضي ربنا سبحانہ وتعالی. آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، دل بھی نرم ہو جاتے ہیں. اے ابراہیم، ہم تیرے جدائی میں غم زدہ ہیں، لیکن کہیں گے وہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت آتی ہے، دنیا میں آئے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، ہمارے پیارے بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے. آزمائش ہے، کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. اگر مومن یہ جان لے تو اللہ اس مشکل آزمائش میں بھی یہ مومن کامیاب ہو جاتا ہے. زبان سے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور عمل کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، لوہا نہیں کرنا، مارنا پیٹنا نہیں ہے، کپڑے نہیں پھاڑنے، منہ پہ تماچے نہیں مارنے، بال نہیں نوچنے. اسے نوحہ کہتے ہیں. نہ تو آل بیت کے لیے جائز ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، نہ ہی اللہ کے لیے جائز ہے یہ نوحہ کرنا، اپنے آپ کو تماچے مارنا، اس طریقے سے ماتم کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج جو لوگ صرف راضی ہی نہیں، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ جہالت اتنی عام ہو چکی ہے ہماری امت میں کہ بریلوی بھی جو ہیں وہ اس میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں، اپنی چار پائیں الٹی کر دیتی ہیں اور شادی بیاہ کے معاملات ختم کر دیتے ہیں، کوئی خوشی نہیں مناتے. پورے 10 دن محرم کے جو ہیں گوشت نہیں پکتا، مٹھائی نہیں بنتی گھر میں، میٹھا نہیں کھاتے، ٹھیک ہے نا، صرف سبزیاں دال کھاتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ماتم کے دن ہیں، پورے سال میں 10 دن ماتم کے ہیں، ہم یہ ماتم کرتے ہیں. یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کس کے کہنے سے کرتے ہیں؟ ہمارے بڑے نے کرتے تھے، ہم بھی کرتے. تمہارے بڑے رافضی ہیں؟ کون ہے تمہارے بڑے؟ حقیقت یہ کہ بریلویوں کے بڑے ہیں ہی رافضی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیت سے رافضیت، رافضیت سے بریلویت، ان کے رشتے بہت گہرے رشتے ان تینوں میں. عبداللہ بن سبا یہودی نے بیج بویا تھا رافضیت کا، اور پھر احمد خان بریلوی صاحب نے، اعلی حضرت صاحب نے رافضیت تو نہ عام کر سکے، لیکن بریلویت کے نام سے دین کو جو آج آپ یہ بگڑی صورت دیکھتے ہیں آپ، جس میں شرک ہیں، بدعات اور خرافات سب کچھ موجود ہے، یہ رافضیت کے نام سے ہٹ کر بریلویت کے نام سے آج یہ عام ہو رہا ہے ہماری امت میں، ہمارے معاشرے میں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد